فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبغ آلاء أصداها وتمام منن والاها جمعن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرسها مرضودة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله وربانياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات بجبر محمد وعلى بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اعلان دیا گیا ہے کہ محفل پنجتنی دانا گلی ماہم میں 7 اور 9 محرم الحرام کو مجلس شام میں ٹھیک 5 بجے ہوگی۔ مجلس کو مجھے ہی خطاب کرنا ہے، آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ 7 اور 9 محرم الحرام کو شام میں ٹھیک 5 بجے دانا گلی ماہم میں مجلس سے ادا ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے، خطاب بھی میرے ہی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر آواز آتی ہے کہ جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کا اظہار کریں گے، غرور کا اظہار کریں گے، انہیں عنقریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں اسی آیت شریفہ کے ذیل میں دعا کی عظمت و اہمیت اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا انداز اور دعاؤں میں کیا راز و رمز اور معرفت پوشیدہ ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے قالا ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، بظاہر ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو رحم کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، کرم کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، قدرت کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی بنیاد پر دعا مانگنے والے کو ذرا سکون ملتا کہ ہاں چونکہ رحیم ہے اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے ایسے اسماء موجود ہیں جو اس کی رحمانیت رحیمیت پر دلالت کرتے ہیں، لہذا بظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں ربکم کی جگہ پر خال الرحمن یا خال الرحیم ہوتا تو بہتر تھا، لیکن خدا نے ان کلمات کو، ان اسماء کو استعمال نہیں کیا اور رب استعمال کیا۔ کیا فلسفہ ہے اس کا، کیا راز ہے اس کا کہ رحم کی گفتگو کو چھوڑ کر، کرم کی گفتگو کو چھوڑ کر رب کی لفظوں کو استعمال کیا گیا۔ قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، جو کلمہ جہاں رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ استعمال نہیں ہو سکتا، تو آخر کیا راز ہے رحمان کی جگہ پر، رحیم کی جگہ پر بظاہر یہ اچھا لگ، جو کلمہ رب استعمال کیا گیا ہے؟ خداوند عالم نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات بزرگوں کے ذہن میں، محققین کے ذہن میں آئی ہے، مفسرین کے ذہن میں آئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں، بقیہ خدا بہتر جانتا ہے۔ رحم کا تذکرہ نہ کر کے ربوبیت کا تذکرہ ہے، کرم کا تذکرہ نہ کر کے رب کا تذکرہ ہے، کیوں؟ کیا بات ہے؟ اگر غور کیا جائے تو خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں ایک صفت غیرت کی دی ہے. انسان کو فطری طور پر خدا نے غیور بنایا ہے. انسان کو خداوند عالم نے فطری طور پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنایا ہے. لہذا جو انسان پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنے پورے نفس کو لے کر ہتھیلی پر آتا ہے. پہلی بار سوال کرنے والا جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے محتاج مجبور ہو کر حالات کی بنیاد پر پریشانیوں کی بنیاد پر تو وہ اپنی نفس کو ہتھیلی پر لے کر آتا ہے, اپنی غیرت کو ہتھیلی پر لے کے آتا ہے. بار بار مانگتے مانگتے وہ غیرت ختم ہو جائے وہ الگ موضوع ہے, اس کی نہیں گفتگو. پہلی بار اسی لیے معصومین نے جب بھی مانگنے والے کو دیا تو مانگنے سے زیادہ دیا, جتنا مانگا اتنا نہیں دیا, بلکہ جب بھی دیا مانگنے والے کو اس کی طلب سے زیادہ دیا, اور اس کے باوجود بھی اظہار شرمندگی کی کہ ہم تمہارا حق ادا نہ کر سکے. کیوں؟ جب پوچھا مولا آپ نے تو اتنا دے دیا, آپ نے تو اتنا دے دیا, پھر آپ نے کیوں شرمندگی کا اظہار کیا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ جس نفس کو ہتھیلی پر لے کر آیا تھا اس کے مقابلے میں ہم نے اسے کچھ بھی نہیں دیا. اور کنسپٹ جب چینج ہوتا ہے, تصور جب تبدیل ہوتا ہے, تو انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے. ہم جب یہ سمجھ کے دیتے ہیں یہ میرا مال ہے تو فقیر سے ہم شکریہ کی امید رکھتے ہیں. ہم نے جس کو اپنا مال دیا تو اب وہ میری چشم و ابرو کا اسیر ہو جائے. ہم نے جس کو کچھ پیسہ دے دیا اب وہ وہی بولے جو ہم چاہیں. ہم نے کسی کو 2 روپے 10 روپے 10,000 20,000 50,000 دے دیے اب وہ وہی بولے جو ہم چاہیں. ذرا سا اس نے سر منہ فرق اختیار کیا تو اب اس کو تانے سننے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا. آیت اللہ العظما امام خمینی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص اپنا خمس لے کے گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں خمس میرا مال ہے, ہم فقیر کو دے رہے ہیں, فقیر پہ احسان کر رہے ہیں, وہ جیسے ہم بولیں ویسے فتویٰ دے فقیر, جیسا میرا ماحول ہے میرے ماحول میں ڈھل جائے فقیر. لے کے گیا, خطیر رقم تھی, بھاری رقم تھی. لے کے گیا, آغا نے کہا اسے جا کر دفتردار کو دے دو. دے دیا. اب اتنی خطیر رقم, اتنی بھاری بھرکم رقم لے کے گیا تھا تو اسے توقع تھی کہ وہ جو دفتر میں لکھنے والا ہی تھا وہ کہے گا شکریہ, بڑا کرم کیا آپ نے, بڑا احسان فرمایا آپ نے, ہاں جی جی پھر آئیے گا. وہ کچھ نہیں, وہ لیا اس نے رکھا خدا پہ, اور وہ آ کے بیٹھا, وہ ایک کپ چائے جو سب کو ملتی ہے اس کو بھی مل گئی, جائیے خدا پہ. اب اس کے ساتھ جو دوسرے صاحب آئے تھے اسے کہا بتائیے کتنی جو ہے وہ بے رخی, اتنا پیسہ لا کے دیا, ایک شکریہ بھی نہیں, کوئی خاطر مدارت بھی نہیں. اس نے جا کے امام خمینی سے کہہ دیا یہ جو آیا ہے اس کی یہ تمنا ہے. انہوں نے کہا اس کو بلاؤ. بلایا, ایک پرزی پر کچھ لکھا, کہا جس کو پیسہ دیا تھا جا کے اسے پرزی دے دو. وہ گیا. اب وہ جو گیا اس نے پڑھا, اسے جتنا پیسہ انہوں نے دیا تھا وہ سب واپس. اب تو یہ آسان خطا یہ کیا ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم. ہم کو یہ کہا گیا کہ پیسہ لوٹا تو لوٹا دیا. اب وہ گیا امام خمینی کے پاس کہ آقا یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہم نے دیا تھا, یہ مال امام ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسے ہے ویسے ہے, آپ نے لوٹا دیا کیوں دیا؟ کہنے کہ تم نے دے کر یہ تصور کیا کہ مجھ پر احسان کر رہے ہو, میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے چونکہ تم مجھ پر احسان کر رہے ہو. تم غلط فہمی میں ہو, تم اپنی گردن کا وبال میری گردن پر ڈال رہے ہو, تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری گردن کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. بات کو تم اپنی گردن بچا رہے, اللہ کی گردن ہماری پھنسے گی, کہاں خرچ کیا کہاں خرچ نہیں کیا, اس کے باوجود یہ توقع ہے کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کریں. نہیں, ہم کیوں شکریہ ادا کریں, ہم تو پھنس گئے لے کے, ہم تو گرفتار ہو گئے, ہمیں حساب دینا ہے. تم تو آزاد ہو گئے, کلمہ ہاں تو ڈالو گے, ہم نے دے دیا پیسہ, ہم نہیں جانتے. تصور بدلنا ہوگا. فقیر کو دیتے وقت اگر ہم نے یہ سمجھا کہ اپنا پیسہ ہے تو فقیر سے شکریہ کی امید ہوگی کہ وہ میرا غلام بن کر رہے. لیکن اگر ہم نے یہ تصور کیا, تصور کیا ہونا چاہیے, تصور بتائیں گے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. دینے والے کو دیا اور اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا. اتھا رقم دی, خطیر رقم دی فقیر کو اور اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا. آپ سوچئے, فقیر کو دینے کے بعد کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ بھائی اچھا کیا تم نے ہم سے پیسہ لے لیا, کوئی کرتا ہے شکریہ ادا؟ نہیں کرتا. لیکن چوتھے امام ادا کر رہے ہیں. وہ جو ساتھ میں ہے, جو راوی ہے, اس کے تو بالکل پسینے آ گئے, یہ کیسے ہیں, یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. پڑھ کے مولا اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے, آپ کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہو, یہ میرا مال ڈھو کر خدا کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے, یہ میرا مال ہے, جو یہ لے جا رہا ہے لے جا کے خدا کے خزانے میں ڈال رہا ہے, اور اس مال کو لے کر ڈھونے کی قیمت بھی نہیں لے رہا ہے. دنیا کے کسی قلی کو دیکھا ہے, دنیا کے کسی حمال کو دیکھا ہے کہ تمہارا سامان ڈھو یا تم سے پیسہ نہ لے؟ یہ واحد حمال ہے جو تمہارا مال لے کر خدا کے خزانے میں ڈال رہا ہے اور تم سے اس کی قیمت بھی نہیں لے رہا ہے, پھر بھی تم چاہتے ہو وہ شکریہ ادا کرے. بلکہ انسانیت تقاضا دینے والا شکریہ ادا کرے کہ وہ مفت میں خدا کے خزانے میں ڈال رہا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. کنسپٹ چینج کرنا ہوگا دینے والے کو. المال مالی, مال میرا مال ہے. والفقراء عیالی, فقراء میری عیال ہے. والعمراء امنائی, عمرا میرے امین ہیں, دولت مند میرے امین ہیں. تو اگر میرے امنا نے, میرے امیروں نے میری عیال کو مال دینے میں ذرا سا بھی رد و قد کیا, ذرا سا بھی پیش و پس کیا, ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوئے, تو انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں. کیوں؟ اس لیے مال تمہارا نہیں تھا, میں نے امانت دی تھی, لہذا تمہارے لیے ہے. تو مانگے کیسے؟ مانگنا غیرت کے اوپر ضرب لگاتا ہے. جس سے مانگ لیجئے, انسان کی طبیعت کا تقاضا غیرت ہے. مانگے کیسے کسی سے؟ جس سے مانگیے دے دے گا, برے وقت پر تانا دے دے گا. آج بڑے ترم خواہ بن رہے ہو, کل ہم ہی سے پیسہ لیا تھا. جس سے مانگیے گا برے وقت پر تانا دے دے گا. بھائی سے لیا, محلے والے تانا دے دیں گے. دیکھیے بھائی کا پیسہ ہے اینٹ رہے. چچا سے پیسہ لیا, ذرا سا دولت بڑھ گئی, دیکھیے چچا کے پیسے پر اینٹ رہے. بھائی اس کے چچا کا پیسہ, آپ سے کیا مطلب؟ وہ اینٹے چاہے کچھ ہو, آپ سے کیا مطلب؟ لیکن یہ دنیا کی فطرت, اور خدا نہ کرے کسی کو سسرال سے سامان مل جائے. اللہ, خدا نہ کرے کسی کو سسرال کا مال مل جائے تو پھر برے وقت پر بیوی بھی تانا دیتی، میرے ابا کے گھر میں بیٹھے ہم ہی کو برا کہہ رہے ہو، میرے ابا کے مال سے بزنس کیا ہم ہی کو برا کہہ رہے ہو. خدا نہ کرے، جس سے مانگیے گا برے وقت پر تانا ملے گا. لیکن آپ کروڑ پتی ارب پتی عید کے دن لوگوں کو ہزار ہزار روپے عیدی بانٹنے والے، اور وہ بیوہ ماں جو سفید لباس میں ملبوس ایک سفید بچھی ہوئی چادر پر کنارے بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بٹوا ہے، پانچ پانچ روپے کے بھی شاید سکے نہ ہوں، ایک ایک روپے کے سکے دیا ہی ہم نے کہا ماں کو جو اس کے پاس رہے، دیا ہی ہم نے کہا. اب سب سے عیدی لینے کے بعد پہنچی اماں کے پاس، دینے کے بعد سب کو ہزار ہزار روپے عیدی دی بچوں کو، بہت پیسے والے. اماں کے پاس پہنچی، اماں نے بٹوے سے ایک روپے نکال کے دیا، کسی نے نہیں کہا شرم نہیں آتی، سب کو ہزار روپے دینے والے اماں سے ایک روپے لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، پھینک دو ماں کے منہ پر. کوئی نہیں کہتے، کہتے نہیں یہ ایک روپیہ ہزار روپے سے بہتر ہے. باپ نے اولاد کو کہا بیٹا یہ مکان تمہارے نام، ماں نے کہا بیٹا یہ میراث تمہارے نام، کوئی نہیں کہتا اماں کے مال پر اینٹ رہے ہیں. پیسہ کم ہوا اماں دو روپیہ دے دیجئے، کوئی نہیں کہتا اماں سے مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں کہتا؟ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ماں اور باپ وہ ہیں جن کا وجود پر حق ہے، حق وجود ہے ماں کا بھی اور باپ کا بھی. باپ دے دے بیٹے کو تب بھی کوئی تانا نہیں دیتا، بیٹا دے دے باپ کو تب بھی کوئی تانا دینے کا حق نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے پر حق وجود ہے. ساری دنیا سے مانگو گے، ماں سے مانگو گے کوئی تانا نہیں دے گا، باپ سے مانگو گے کوئی تانا نہیں دے گا. روایتوں نے کیا کہا؟ ماں رب مجازی ہے. اللہ اکبر. روایتوں نے کیا کہا؟ ماں رب مجازی ہے. شاید اس آئے شریفہ میں کلمہ رب کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اے انسان، جب رب مجازی سے مانگنے میں شرم نہیں آتی بلکہ عزت و شرف ہے کہ میری ماں نے مجھے دیا ہے، میرے باپ نے مجھے دیا ہے، تو رب حقیقی خدائے متعال سے مانگنے میں کیسی شرم، رب حقیقی خدائے متعال سے مانگنے میں کیسا ایگو، کیسا تکبر. اگر جب دنیا کہتی ہے کس سے لیا تو فخر سے کہتے ہو ماں سے لیا، باپ سے لیا، تو جب دنیا تانا دے کے کیوں مانگتے ہو تو کہہ دینا جب رب مجازی سے مانگنے میں شرم نہیں تو رب حقیقی سے مانگنے میں کیسی شرم. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. قال ربکم، جس کے یہاں جاؤ گے تانا ملے گا، یہاں آؤ گے عزت ملے گی، کسی اور سے مانگو گے تانا ملے گا، رب حقیقی سے مانگو گے عزت ملے گی. اللہ سے مانگو، جن سے اللہ نے کہا ہے ان سے مانگو تو عزت ملے گی. تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو. کیسے دعا مانگیں یہی بتائے گی دعائے عرفہ، جسے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پوری دعا توحید محور ہے دعا کا. اے کاش ہم نے دعاؤں کو حقیقی طور پر سمجھ لیا ہوتا تو ہماری معرفت میں کچھ اور تبدیلی ہوتی. فقط زبان پر کلمات ادا کرنے سے کچھ نہیں. کیسے مانگے دعا؟ محور پورا دعائے ابو حمد، دعائے امام حسین روز عرفہ، امام حسین کی جو دعا ہے اس کا محور توحید ہے. کیسے پہنچا جائے توحید تک، یہ ہے اس دعا میں. توحید تک پہنچنے کے زینے اور سیڑھیاں کیا ہیں، یہ ہے اس دعا میں. خدا کو کیسے پہچانا جائے آفاق و انفس سے، دنیا کی چیزوں سے اور اپنے نفس سے. لہذا باہر کی چیزوں کو بیان کرتے کرتے یکایک جسم کی گفتگو شروع ہو گئی. جسم کی گفتگو کہاں سے؟ پیدائش سے پہلے کی. وہاں سے پھر لبوں کی بناوٹ، ہاتھوں کی بناوٹ، آنکھوں کی بناوٹ، حلقوم کی بناوٹ، یہ پورے جسم کی اعضا ہیں جس کو ایک ایک کر کے حسین ابن علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں دعائے عرفہ میں. یعنی پہچانو ان اعصاب سے خدا کو. لیکن یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے کہ جو آثار کے ذریعے سے خدا نے کیا کیا دیا تو پہچانو. لیکن جب دعا اپنے معراجی مراحل کو پہنچتی ہے تو وہاں زینہ اور آگے بڑھتا ہے، اور اب پلٹ جاتی ہے دعا، اب خدا سے پہچانو مخلوقات کو. معرفت ذات، جو آسمان پر گردن نہیں اٹھا سکتا وہ چاند کو پانی میں دیکھتا ہے. جس کی گردن ٹیڑھی ہوتی ہے اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ جھک کے پانی میں چاند کا عکس دیکھتا ہے. لیکن جس کی گردن صحیح سالم ہو وہ ایسے آنکھ اٹھاتا ہے اور حقیقی چاند کو دیکھتا ہے. جن کی معرفت کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے وہ صبح کے ذریعے سے، وہ درختوں کے ذریعے سے، وہ ہواؤں کے ذریعے سے، وہ فضاؤں کے ذریعے سے، وہ جسم کے ذریعے سے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے، وہ ہاتھ کے ذریعے سے. لیکن جن کی معرفت کی گردن صحیح و سالم ہے وہ کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کے جو اپنی معرفت خود رکھتی ہے، متا غبتا، تو چھپا کب تھا کہ دوسرے تجھے پہچانوائیں؟ تو چھپا کب تھا؟ تو غائب کب تھا؟ کس میں صلاحیت ہے جو تجھے پہچانوائے؟ تو ہے جو سب کو پہچانواتا ہے. جوش نے کہا، بہت ناز کیا جوش نے اس پر، اپنی اس معرفت پر، کہ ہم ایسے اہل نظر کو ظہور حق کے لیے اگر حضور نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، ضرورت نہیں تھی ہمیں. رسول اللہ تو ان لوگوں کے لیے آئے جو معرفت نہیں رکھتے. ہم بڑے عارف ہیں، ہمارے لیے تو صبح کا اجالا کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے. بہت ناز کیا اور لوگوں نے بھی بہت اس کو ابارا، واہ 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 کیا جوش نے کہہ دیا، کیا معرفت. لیکن یہ جوش کی معرفت ٹوٹی گردن کی معرفت ہے جو صبح کے ذریعے سے خدا کو پہچان رہا ہے. معرفت حقیقی سرکار سید الشہداء کی معرفت ہے، زین العبا کی معرفت ہے، علی مرتضیٰ کی معرفت ہے، جو خدا سے دنیا کو پہچانواتے ہیں. یہ ہے دعائے عرفہ. اے کاش ہم نے توحید کو پہچانا ہوتا، اے کاش ہم نے معرفت حاصل کی ہوتی. اور اب فوراً اپنی باتیں نہ کہہ دو بلکہ خدا کو اس کے اوصاف سے یاد. سب سے پہلا مرحلہ توحید کا، خدا کے سامنے جاؤ تو اس کو اس کے اوصاف سے یاد کرو. الحمدللہ، کل میں نے عرض کیا کیسے دعا مانگ رہے تھے مولا. انانیت کے ساتھ جاؤ گے تو قبول نہیں ہوگی دعا. بندگی کے ساتھ جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ، جھک کے جاؤ، گڑگڑا کے جاؤ، فریاد کر کے جاؤ، آنسو بہاتے ہو جاؤ. یہ کیسی دعا ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد کوئی اثر ہی نہیں دکھائی دیتا. کیسے پڑھ رہے ہو دعائیں؟ بار بار اس کی میں تکرار کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کہ دعاؤں کی کتابیں رکھنے سے دعا پڑھنے والا نہیں ہوتا انسان. دو منٹ دعا پڑھے، دل کی گہرائی سے پڑھ لے، وہ کافی ہے. ترجمہ پڑھنے سے دعا نہیں ہوتی ہے، فقط ترجمہ پڑھنے سے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے دعا ہوتی ہے. معرفت، دعا شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی لیس لقضائه دافع. حمد ہے اس خدا کی اب خود ہی بحث ہے حمد کی، کہ حمد میں جو الف لام ہے کیا ہے، سب چھوڑیے باتیں بہت سنگین ہو جائیں گی. حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قضا کسے کہتے ہیں؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ خدا کا حتمی فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی دعا کا جو مطلع ہے، دعا جو شروع ہو رہی ہے، وہ اس سے، اس یقین کے ساتھ کہ تو اگر ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کر لے، تو اگر ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کر لے تو دنیا مل کر ہمیں ذلیل کرنا چاہے، دنیا مل کر اگر ہمیں برباد کرنا چاہے، دنیا مل کر اگر ہمیں پریشان کرنا چاہے، تو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے. لیسا لقضاء ہی دافعا، اس کے فیصلے کو کوئی اے خدا، یعنی اس میں راز پوشیدہ. یہ کہنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ جملہ ادا کر، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے پورا جملہ ہے. اے وہ خدا کہ جس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کے حتمی فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو میرے سلسلے میں بہترین فیصلہ کر جو میری دنیا کو بھی سنوار دے، جو میری آخرت کو بھی سنوار دے. جی ہے عظیم. اب جب یہ مرحلہ آیا تو یہیں پر ابھی دعا کی ابجد شروع ہوئی ہے، الف بے شروع ہوئی ہے، اے بی سی ڈی شروع ہوئی ہے، اور یہیں پر ایک اتنا بڑا اعتراض سامنے آ گیا کہ دعا کے جتنے تانے بانے بنے گئے اب تک تین چار پانچ مجلسوں میں، وہ سب بکھر جائیں گے، ابھی منٹوں میں بکھر جائیں گے. اعتراض ہے، سنگین اعتراض ہے. تو میں نے کل یہاں تک پہنچ کے اس لیے بات کو روک دیا تھا. اعتراض کا قانون یہ ہے کہ اعتراض کر کے جواب کو دوسرے دن کے لیے نہ چھوڑا جائے. جس دن اعتراض بیان کرو اسی دن جواب بیان کرو. اسی لیے کل میں نے یہیں پہ چھوڑ دی تھی بات، کیونکہ لمبی ہو جاتی بات. اعتراض سوال علم میں نکھار پیدا کرتا ہے. کبھی بھی سوال سے نہیں روکنا چاہیے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوال سے روکنے والے، اور وہ دونوں قسم کے لوگ جانتے نہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جھڑکیاں نہ جانے جائیے، سوال کرنے آئے ہیں بہت، معلوم ہے آپ کو کچھ، فلاں کتاب پڑھی ہے، جائیے پڑھیے فلاں کتاب. بڑے آئے سوال کرنے والے. کتاب پڑھے ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ وہ آیا ہی ہے اس لیے کہ اسے نہیں معلوم. آپ بتا دیجیے. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حوا بنا کے پیش کرتے ہیں. ہاں یہ سوال، ہم کہاں، اہل بیت کی حدیث ہے، بڑے مشکل بیانات ہیں، اسے تو نبی سمجھ سکتا ہے یا امام سمجھ سکتا ہے، یہ جس کے قلب کا امتحان لے بھائی جبتا ہے تو پھر کائے کے لیے حدیث ہے جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں تو. نہیں نہیں سوال نہیں، ایکدم چپ، سوال کرو گے دین کہاں کے ختم ہو جائے گا. سوال سے روکنا جہالت کی علامت ہے. آدم العلم علم سقیفہ والوں نے کہا ہے، نہ جاننا علم ہے، یہ سقیفہ والوں کا نعرہ ہے. خاندان علی مرتضیٰ کا نعرہ ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے. جاہل فالوورز پر امیر شام خوش ہوتا تھا، جاہل فالوورز پر امیر شام خوش ہوتا تھا. بادشاہ خوش ہوتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں، حکمراں چاہتے ہیں، رولر چاہتے ہیں کہ قومیں جاہل رہیں، اللہ اکبر، اور ان کے بچے پڑھ لکھ لیں تاکہ ان کی نسلوں میں حکومت رہے. نیتا کا بچہ جاتا ہے آکسفورڈ پڑھنے کے لیے، امریکہ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، کون یونیورسٹی، کون یونیورسٹی، اور ملک کے بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں چاہتا لیول برابر کا ہو. بس یہی فرق ہے حکمرانوں میں اور انبیاء میں. حکمران، رولر، بادشاہ، نیتا کبھی نہیں چاہتا کہ قومیں صاحب علم ہوں، صاحب فضل ہوں. وہ ہمیشہ چاہتا ہے جہالت رہے تاکہ میری چودراہٹ چلے. جب تک ظالم رہیں گے، جب تک جاہل رہیں گے، اس وقت تک ظالم کی چودراہٹ چلے گی۔ فرعون کی حکومت چلی کب؟ جب مدرسوں کو بند کروا دیا، جب اسکولوں کو بند کروا دیا، جب جہالت پھیل گئی، تب کہا میں اللہ ہوں، سب نے مان لیا۔ لیکن علی مرتضیٰ کا خاندان و خانوادہ وہ ہیں کہ جب امیر شام نے وہ اونٹ اونٹنی والا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، جا کے ترمہ سے کہا تھا جاؤ جاؤ جا کے علی سے کہہ دو میرے ماننے والے ایسے ہیں، امیر شام کو اپنی جاہل فوج اور جاہل نسل پر اعتبار، تک جب تک یہ جاہل رہیں گے ہماری حکومت چلتی رہے گی۔ جب پلٹ کے مولا نے جواب دیا تو کہا جو کہہ دو، تجھے تیرے جیل پر ناز ہوگا، مجھے ناز ہے، میرے طرفدار سلمان جیسے ہیں، بوزر جیسے ہیں، مقداد جیسے ہیں، عمار جیسے ہیں، ترمہ جیسے ہیں، یہ تمام میرے چار۔ جہالت کا خوگر تو ہے، علم کے پرستار ہم ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ سوال سے روکنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سوال کرنے دو کسی کو، غلط سوال کرنے دو، کرنے دو، آج غلط کرے گا کل صحیح کرے گا، کسی کو دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے اندر سے اٹھنے والے طوفان کو روکنے کے، جتنا سوال ہوتا، یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے فضائل کہاں سے آئے؟ یہ کیسے کیسے ابھر کے آئے مولا کے فضائل؟ اتنے چھپانے کے باوجود بھی یہ دشمنوں کے اعتراض کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ اعتراضات نہ ہوتے تو یہ قلم آگے نہ بڑھتے۔ دشمن اعتراض میں منقصد لکھتا رہا، چاہنے والوں نے اعتراض کے جواب میں فضائل لکھے، اور مجبور ہو کر دشمن نے اس کو لکھا کیونکہ اعتراض کا جواب تھا۔ اعتراض سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، اعتراض سے علم کھل کر سامنے آتا، پورا حوزے کا خارج سوال و جواب اور آرگومنٹ پر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس دلیل سے باطل ہے، میں یہ کہتا ہوں اس دلیل سے صحیح ہے، اسی پر پورا حوزہ چل رہا ہے، اسی پر پوری مرجعیت چل رہی ہے۔ کہ 80 سال کے مرجع تقلید سے ایک طالب علم پوچھتا ہے تو وہ ڈانٹتا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا، کہتا ہے پہلے مطالعہ کر لو، تم زیادہ پڑھے ہوئے ہو، مطالعہ کر لو پھر آگے بات کرنا۔ پھر بھی جب بات کرتا ہے تو بتاتا ہے فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، اس دلیل سے تمہاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل علی مرتضیٰ کا ترہ امتیاز سوالات کو ابھارنا ہے، اور نسل بنی امیہ کا کمال اور جہالت ہے، اور جہالت کے ساتھ ساتھ سوالوں کو دبانا ہے۔ سوال نہیں دبانا چاہیے، علم کا کمال ہے، سوال کرو، کراؤ، آؤ سامنے۔ بھائی دو ہی راستہ ہے، یا نہیں جانتے ہو گے تو گھماؤ نہیں بات کو، بات لوگ نہیں جانتے گھماتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اب ان کا تو نہیں جانتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ اپنی گردن پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ کدو نہیں معلوم ہے، کل دیکھ کے بتا دیں گے۔ لا ادری نصف العلم، نہیں جانتا ہوں یہ آدھا علم ہے۔ مجاہد بنو، فقط میدان میں مجاہد نہیں ہوتا ہے، اتنے بڑے مجاہد بنو کہ کہو کہ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ تو سوال ہے کہ جب مولا اس میں فرما رہے ہیں کہ لیسا لقضاء یہی دافع، تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ جو بے نیاز فکر کے لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں، جب اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نا میں نے، جب ابھی دعا اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، یہی بس سب تانا بانا بکھر جائے گا، دعا کا کیا ضرورت ہے دعا کی بھائی؟ جب اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، کیا اللہ ہمارے دل کی بات کو نہیں جانتا؟ جانتا نہیں جانتا ہے، تو جب جانتا ہے تو پھر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دے تو جانتا ہے، خود ہی کر دے گا۔ بعض لوگ سجدہ شکر نہیں کرتے اسی بنا کی بنیاد، بنا پر کیا ضرورت ہے سجدہ شکر کرنے کی؟ اللہ سب کچھ جانتا ہی ہے، کیا ہے ہمارے دل میں؟ خائنت العیون کو جانتا ہے، وہ پلکیں جو جھپکا رہے کسی کو دیکھ کے خیانت میں، اس کو پہچان لیتا ہے وہ، آپ کے دل میں ما تخفی الصدور، دل میں جو چھپا ہوا ہے جان لیتا ہے وہ، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دعا کیا ضرورت ہے؟ دعا، اب دیکھیے کتنے، یہ تو ہے نا، بعض لوگ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، تقدس دستی کا بناتے ہیں تاکہ آدمی فوراً ڈر جہاں. ہم دعا کر کے مشیت الہی میں مداخلت, نہ معلوم اللہ ہمارے بارے میں کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ کچھ اور چاہتا ہے, تو پھر کیسے ہوگا؟ اس نے اگر میرے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم دعا کریں تو فائدہ کیا, تو ہو کر رہے گا جو اس نے فیصلہ کیا. اور اگر ہم اس کی مشیت میں مداخلت کریں تو یہ تو بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے مشیت میں مداخلت, یہ تو کفر ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس دلیل بھی خوب خوب ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور دیکھیے ابراہیم کو, ابراہیم نے بھی دعا نہیں مانگی,